الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے مؤمن. یہ سورۃ المؤمنون ہے. یزید ابن بابنوس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا, اے ام المؤمنین, ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق, آپ کا اخلاق کیسے تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. پھر انہوں نے فرمایا کہ سورہ مؤمنون پڑھتے ہو, پڑھو قد افلح المؤمنون. 10 آیات تک تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایسے ہی تھا. خلق ایسی عادت کو کہتے ہیں جو آدمی کی پیدائشی اور طبعی عادت بن جائے اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتی رہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب ہے کہ یہ پورا قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن چکا تھا, اور سورہ مؤمنون کے شروع کی 10 آیات میں جو اوصاف بیان ہوئے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے. آپ ان اوصاف سے اس طرح آراستہ تھے کہ وہ آپ کی طبیعت بن چکی تھی. قد افلح المؤمنون یقین کامیاب ہو گئے مؤمن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہی جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہی جو ہر عمل پاک ہونے ہی کے لیے کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کا لفظ طہارت پر بولا جاتا ہے, جس طرح کہ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا, تو کسی چیز کے بڑھنے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے, جس طرح کہ زکا زرع کہا جاتا ہے کہ کھیتی بڑھ گئی. اور زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا نام بھی ہے, جو مال میں سے ایک مخصوص حصے کی ادائیگی پر بولا جاتا ہے, کیونکہ اس عمل سے بھی نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے. اگر وہ مرال دیا جائے تو پھر لزکات فاعلون کا معنی بنے گا زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین, مگر اپنی بیویاں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے, تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام جوگیوں, راہبوں اور باصوفیوں کی طرح جنسی خواہش کو سرے سے روک دینے کا نام نہیں, بلکہ بیویوں اور لونڈیوں سے جماع کو جائز قرار دیتا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, پھر جو اس کے سوا کو تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہوت پوری کرنے کے لیے مسلمان مرد کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں, بیوی اور لونڈی, اور عورت کے لیے صرف ایک راستہ ہے, اور وہ ہے خامد یا لونڈی کا مالک. کیونکہ جب بیوی خامد کے لیے حلال ہوئی تو خامد بیوی کے لیے خود بخود حلال ہو گیا, اور عورت اپنے غلام سے حاجت پوری نہیں کر سکتی, کیونکہ اعلیٰ کا لفظ اسے منع کرتا ہے, کیونکہ یہ بلندی اور اوپر ہونے کے معنی میں ہے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہی جو اپنی امانتوں اور عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہی جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، هم فیها خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا، سو بہت برکت والا ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد بے شک ضرور تم مرنے والے ہو، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما کنا عن الخلق غافلین، اور بلا شبہ یقینا ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہ تھے، وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسقناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور یقینا ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر ضرور قادر ہیں، فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون، پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت لذیذ پھل ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو، وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآکلین، اور وہ درخت بھی جو طور سیناء سے نکلتا ہے تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن بھی۔ تور ایک مخصوص پہاڑ کا نام ہے اور تور کا معنی پہاڑ بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ تور وہ پہاڑ ہے جس پر درخت اگتے ہوں، سینا اس پہاڑ کا نام ہے جس کا جبل احد کہتے ہیں۔ اس درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً يَتَمَتَّعُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، یہ زیتون میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی قدرت ہے کہ پانی سے سیراب ہوتا ہے اور اپنے ہمراہ تیل کا خزانہ اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن لے کر اگتا ہے، صبغن ایک طرح کا سالن۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے پلاتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور انہیں سے تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہیں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یہ تو تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہے، یرید ان یتفضل علیکم، جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، ولو شاء الله لانزل ملائکہ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور کوئی فرشتے اتار دیتا، ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، ہم نے یہ پہلے اپنے باپ دادا میں نہیں سنا، ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا حتى حين، یہ تو ایک آدمی ہی ہے جسے جنون ہے، سو اس وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو، قال رب انصرنی بما کذبون، اس نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا فاذا جاء امرنا وفارت النور، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے. فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہر چیز میں سے دو قسم نر و مادہ دونوں کو، وہ اہلکا اور اپنے گھر والوں کو اس میں داخل کر لے. الا من سبق علیہ القول منہم، مگر ان میں سے وہ جس پر پہلے بات طے ہو چکی. ولا تخاطب لی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے جرم کیا ہے، وہ یقیناً غرق کیے جانے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر چڑھ جاؤ تو کہہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو کہہ اے میرے رب مجھے اتار ایسا اتارنا جو برکت والا ہو اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم ہمیشہ سے ہی آزمانے والے ہیں. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگ پیدا کیے. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں. وقال الملأ من قومه الذین کفروا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا. یہ کہا کہ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہے. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، جو اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور بلا شبہ اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کا کہا مان لیا تو یقیناً تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوگے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں بن گئے تو تم نکالے جانے والے ہو. ہی ہاتا لما توعدون، دوری ہے اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری اس دنیا کی زندگی ہی، ہم یہی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. ان ہوا الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ تو ایک آدمی ہی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے اور ہم ہرگز اسے ماننے والے نہیں ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون، اس نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، فرمایا بہت ہی کم مدت میں یہ ضرور پشیمان ہو جائیں گے. فاخذتهم الصیحۃ بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، تو انہیں چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا پس ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا سو ظالموں کے لیے دوری ہو. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور زمانوں کے لوگ پیدا کیے. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول پے در پے بھیجے. كلما جاءت امت رسولها كذبوه، تو جب کبھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فاتبعنا بعدهم بعدا، تو ہم نے بعض کو ان کے بعض کے پیچھے چلتا کیا. وجعلناهم احادیث، اور انہیں کہانیاں بنا دیا. فبعدا لقوم لا یؤمنون، سو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح غلبہ دے کر بھیجا. الى فرعون وملئه، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستكبروا وكانوا قوما عالين، انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، تو انہوں نے کہا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں حالانکہ ان کے لوگ ہمارے غلام ہیں. فقط ذبوہما فکانوا من المہلقین, تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلہم یہتدون, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں. وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین, اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا اور دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف جگہ دی جو رہنے کے لائق اور بہتے پانی والی تھی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم, اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو, یقینا جو تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کھانا نیک اعمال کے لیے مددگار ہے. ظاہر ہے حلال حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ, وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی شخص نے کوئی کھانا اس کھانے سے بہتر نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے, اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. اور اسی طرح فرمایا وکانا زکریا نجارن, زکریا نجار تھے, ترخان تھے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور بے شک تمہاری یہ امت ہے جو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, سو مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, سو وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, زبوراً ٹکڑے ٹکڑے. کل حزب بما لديهم فرحون, ہر گروہ کے لوگ اسی پر بہت خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. فذرهم في غمرتهم حتى حين, سو انہیں اس ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دے. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنين, کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں. نسارع لهم في الخيرات, ان کے ذریعے ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں. بل لا يشعرون, بلکہ وہ سمجھتے نہیں. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون, بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون, اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذين هم بربهم لا يشركون, اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے. والذين يؤتون ما اتوا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیں اس حال میں کہ وہ قلوبهم وجلا, ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں. انہم الی ربهم راجعون, کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یؤتون ما آتوا, یعنی کہ جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ دیتے ہوئے صدقہ کرتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا یا نہیں. اور یہ صرف صدقہ و زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ یؤتون ما آتوا کے اندر تمام تر اعمال شامل ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, یہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے. بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا ولهم اعمال من دون ذلك لعل ذلك هم لها عاملون, بلکہ ان کے دل اس سے سخت غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا کئی کام ہیں وہ انہی کو کرنے والے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجارون, یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے. لا تجاروا اليوم انکم منا لا تنصرون, آج مت بلبلاؤ, بے شک تم کو ہماری طرف سے مدد نہ دی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم, بے شک میری آیات تم پر پڑی جاتی تھی، فکن تم اعلی آقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، مستکبرین بہ سامرن تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، رات کو باتیں کرتے ہوئے اسی کے بارے میں بےہودہ گوئی کرتے تھے، افلم یدبر القول ام جاءهم ولم یأتی آباءهم الاولین، تو کیا انہوں نے اس بات میں خوب غور نہیں کیا کہ ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، الم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یا انہوں نے اپنے رسولوں کو نہیں پہچانا تو وہ اسے اوپرا سمجھنے والے ہیں، ام یقولون به جننا، یا کہتے ہیں کہ اسے کوئی جنون ہے، بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کے آیا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو برا جاننے والے ہیں. یعنی ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا ہو سکتی؟ کیا انہوں نے اس کلام کو نہیں سمجھا؟ ظاہر ہے کہ یہ وجہ نہیں، قرآن کوئی پہلی نہیں ہے یا ایسی زبان میں نہیں جو ان کی سمجھ سے باہر ہو، یا ان کی انکار کی یہ وجہ ہے کہ اس نے کوئی نرالی بات پیش کی ہے جو کبھی کسی کے سننے میں نہیں آئی؟ ظاہر ہے یہ بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے انبیاء ہمیشہ آتے رہے اور یہ کوئی پہلا رسول نہیں ہے. اور تیسری وجہ ان کے ایمان نہ لانے کی یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بالکل اجنبی آدمی ان میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ مجھے رسول مانو، جس کی حسب و نسب صدق و امانت اور حسن اخلاق کو وہ نہ جانتے ہوں. اور یہ وجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان میں سب سے عالی خاندان کا فرد اور عالی اخلاق کا مالک ہے، اور اس دعوے سے پہلے 40 سال تک وہ ان کے اندر رہا ہے. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے کسی قسم کا جنون ہے اور وہ واقعی آپ کو کسی قسم کا دیوانہ یا پاگل سمجھتے ہوں. ظاہر ہے ایسی بھی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر ترمی سے اپنی زبان سے جو چاہیں کہتے رہیں، لیکن دل سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال دانائی کے قائل ہیں، کیونکہ انہوں نے خود صادق اور امین کا لقب دیا ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے بگڑ جائیں. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں، فہم عن ذکرہم معرضون، تو اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. ام تسألہم خرجاً فخراج ربک خیر، کیا تو ان سے کسی آمدنی کا مطالبہ کرتا ہے تو تیرے رب کی آمدنی بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو یقیناً انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَعْنِي الصِّرَاطِ لَنَاقِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو بھی تکلیف لاحق ہے دور کر دیں تو وہ بھی یقیناً اپنی سرکشی میں اصرار کریں گے اس حال میں کہ بھٹک رہے ہوں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا پھر بھی وہ نہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے تھے. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کسی سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا اچانک وہ اس میں نا امید تھے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کا بدلنا اسی کے قبضے میں ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلو نے کہا. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں. لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل، بلا شبہ یقینا اس سے پہلے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو یہی وعدہ دیا گیا تھا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، کہ کہ یہ زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ سیقولون للہ، ضرور کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، کہہ دے پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ کے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، کہہ دے پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہ وہ کون ہے کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی، اگر تم جانتے ہو؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون، کہ پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس کامل سچ لائے ہیں اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معبود تھا۔ اذن لذهب كل اله بما خلق، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ضرور ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اسے لے کر چل دیتا۔ ولا على بعضهم على بعض، اور یقینا ان میں سے بعض بعض پر چڑھائی کر دیتا۔ سبحان اللہ عما يصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشهادۃ فتعالى عما يشركون، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ قُل رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، تو کہہ اے میرے رب اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ عذاب دکھا دے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم ظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس بات پر کہ تجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، اس طریقے سے برائی کو ہٹا جو سب سے اچھا ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور تو کہہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے۔ قال رب ارجعون، تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیجو۔ لعلی اعمل صالحا فيما تركت، تاکہ میں جو چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے۔ فمن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے۔ فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ برزخ پردے اور آڑ کو کہتے ہیں۔ تو مرنے والا جب یہ مرتا ہے تو پھر دنیا میں کفر کرتے رہنے کی وجہ سے تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ دنیا میں جا کے میں کچھ نیک اعمال کروں۔ تو رب ارجعون یعنی دنیا میں لوٹنے کا وہ مطالبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مطالبہ تو وہ ضرور کرے گا لیکن یہ کبھی پورا نہیں کیا جائے گا، اور یہ برزخ کی زندگی موت کے بعد سے شروع ہو کے قیامت قائم ہونے تک ہے۔ انسان جس جگہ اس کا روح و جسد ہوتا ہے وہی اس کے لیے برزخ ہے۔ برزخ کوئی الگ شے کا نام نہیں ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی لوگ کامیاب ہیں. امن خفت موازین ہو فاولائک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, اور وہ شخص کے جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا, جہنم میں ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلفح وجوہہم النار, ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی. وہم فیہا کالحون, اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون, کیا میری آیتیں تم پر پڑی نہ جاتی تھی تو تم نے جھٹلایا کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین, وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرج منها فان عدنا فانا ظالمون, اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے, پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, فرمائے گا اس میں دفع دور رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. انه كان فريق من عبادي يقولون, بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين, اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم کر, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے. فاتخذتموهم سخريا, تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھلا دی. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان سے ہی ہنسا کرتے تھے, یعنی تم ان کے پیچھے ایسے ہاتھ دھو کے پڑے اور ان کا اس قدر مذاق اڑاتے رہے کہ گویا وہ تمہیں میری یاد بھلانے کا سبب بن گئے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون, بے شک میں نے آج انہیں اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی ہے کہ وہی کامیاب ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے سالوں میں سے کتنی مدت رہے ہو. قالوا لبثنا يوما وبعد يوم فاسأل العادين, وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے سو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون, فرمائے گا تم نہیں رہے مگر تھوڑا ہی, کاش کہ تم جانتے ہوتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تو کیا تم نے گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم, بس بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, عزت والے عرش کا رب ہے. فمن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي, اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون, بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے. وقر رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین, اور تو کہہ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر, اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون, یہ عظیم سورۃ ہے, ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانية والزانی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا, جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے سو دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله, اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مؤمنوں کی ایک جماعت موجود ہو. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زنا کرنے والی عورتوں کے متعلق چار مردوں کی گواہی کے بعد انہیں گھروں میں بند رہنے کا حکم دیا تھا، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اسی طرح زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت کو توبہ کرنے تک ایذا و تکلیف دینے کا حکم دیا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے کنوارے مرد اور کنواری عورت کی سزا بیان کی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، مجھ سے دین کے حکام لے لو، مجھ سے دین کے حکام سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے۔ البکر بالبکری جلد مئتن ونفی سنتن، کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَتٍ وَالرَّجْمُ، اور شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنسار ہے۔ غیر مسلم ذمی اگر زنا کا ارتکاب کرے اور مسلم حکام کے پاس مقدمہ لایا جائے تو ان کا فیصلہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے اور سال کی جلاوطنی، اور شادی شدہ کو رجم۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے زانیہ کا لفظ پہلے ذکر کیا ہے، اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ عموماً زنا کی ترغیب عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی اشارہ یا مسکراہٹ یا بے حجابی یا کلام میں دلکشی نہ ہو تو مرد کو اقدام کی جرأت کم ہی ہوتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فطرۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة، زانی مرد نہیں نکاح کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے۔ والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، اور زانیہ عورت سے نہیں نکاح کرے گا مگر کوئی زانی یا مشرک۔ وحرم ذلك على المؤمنين، اور مؤمنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات واضح کی ہے کہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ زانی مرد زانی عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور زانی عورتیں زانی مردوں کو، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے زانی یا زانیہ کا نکاح یہ ایمان والوں پر حرام قرار دے دیا ہے، یعنی کبھی بھی کسی مرد یا عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ محسن نہ ہو، پاک دامن نہ ہو۔ زنا کے لیے شرط ہے کہ دونوں مرد اور عورت فریقین مومن موحد بھی ہوں، کافر مشرک نہ ہوں، اور دونوں محسن ہوں، پاک دامن ہوں، بدکار زانی نہ ہوں۔ دونوں میں سے ایک بھی زانی ہے یا دونوں زانی ہیں تو نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح دونوں میں سے ایک بھی کافر مشرک ہے تو نکاح نہیں ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدا، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ واولئک هم الفاسقون، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ محسنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں، کنواری ہوں یا شادی شدہ۔ ان پر تہمت لگانے سے مراد ہے زنا کی تہمت۔ تو جو بھی تہمت لگائے اس پر اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے چار مسلمان مرد عادل گواہ کے طور پر پیش کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، شہادت اس کی ساکت ہو جائے گی۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر خود ہی، فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ چار شہادتیں ہیں، انہ لمن الصادقین، کہ بلا شبہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ انت شہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار شہادتیں دے، انہو لمن الکاذبین، کہ بلا شبہ یقیناً وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور پانچویں یہ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ تواب حکیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا کمال حکمت والا ہے، تو یعنی کہ دنیا کو جھوٹوں کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی طور پر اس کے متعلق پوچھا، صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان وجدتم امراتی رجلن امہلہ حتی آتی باربعۃ شہداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو کیا اسے چار گواہ لانے تک مہلت دوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے تو وہ یا تو بات کرے گا، گواہ نہیں ہوں گے تو تم اسے کوڑے مارو گے، یا وہ اس کو قتل کر دے گا تو تم اسے قتل کر دو گے، یا خاموش رہے گا تو دلی غیظ پر خاموش رہے گا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ افتح، اے اللہ تو فیصلہ فرما، دعا کرنے لگے تو لعان کی یہ آیات اتری، والذین یرمون ازواجہم لم یکن لہم شہداء الا انفسہم۔ تو وہ آدمی جس نے سوال کیا تھا وہی اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا، وہ اور اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے لعان کیا، مرد نے اللہ کی چار قسمیں کھائیں کہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، پھر پانچویں دفعہ اس نے لعنت کی کہ اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، پھر وہ عورت لعنت کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، لیکن وہ مانی نہیں اور اس نے لعان کر دیا۔ جب وہ واپس گئے تو آپ نے فرمایا شاید کہ وہ سیاہ گھنگریالے بالوں والے بچے کو جنم دے، تو اس نے سیاہ گھنگریالے بالوں والے بچے کو ہی جنم دیا۔ میاں بیوی دونوں میں سے ایک کے یقیناً جھوٹا ہونے کے باوجود ان کا معاملہ لعان کے بعد اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا تاکہ مہلت اور پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر غلطی والا فریق اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لے۔ خامد کا محض شک کی بنا پر یا بچے کے حلیے کو اپنے مطابق نہ دیکھ کر بیوی پر زنا کا الزام لگا دینا یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عفق کا لفظی مطلب ہوتا ہے الٹا کرنا، یعنی ایسا بہتان جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو۔ یہاں پر اس بہتان سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا تھا، اور دو تین مخلص مسلمان بھی سادہ دلی کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اس کی تفسیر خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب آپ سفر پہ جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے، جس بیوی کے نام کا قرعہ نکلتا اسے آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ ایک غزوے کے لیے گئے، غزوہ بن المصطلق میں، تو اس کے لیے آپ نے قرعہ ڈالا، میرے نام کا قرعہ نکلا تو میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک حودج میں سوار رہتی، جب اترتی تو حودج سمیت اتر جاتی۔ اسی طرح ہم سفر کرتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آ پہنچے۔ آپ نے ایک رات کوچ کا اعلان کیا، یہ اعلان سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی قضاء حاجت کرنے کے لیے۔ جب فارغ ہوئی اور لشکر کی طرف آنے لگی تو معلوم ہوا کہ اظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودہ اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے وہ اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ میں اس میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، پر گوشت اور بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھیں، اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھیں۔ لہذا ان لوگوں نے جب ہودہ اٹھایا تو انہیں اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ اور پھر اس دنوں تھی بھی میں ایک کم سی نو عمر لڑکی، خیر وہ ہودج کو اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مجھے مل گیا اور میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو پڑاؤ کیا تھا، تو دیکھا وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے نہ کوئی جواب دینے والا، یعنی کہ سارے کے سارے جا چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے کے لیے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان ابن معطل السلمی زکبانی رضی اللہ عنہ مقرر تھے۔ وہ رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا، پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان سے بات کی، اور میں نے ان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہیں سنا۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کے اگلے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ آگے سے اونٹنی کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تو جن کے ذمے تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے، یعنی انہوں نے بہتان لگا، دیوالوں نے بہتان لگایا، اور اس تہمت کا ذمہ دار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے، وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے کوئی خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ مجھے ایک بات سے شک سا پڑتا تھا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں مجھے نظر نہیں آئی۔ بس یہ تھا کہ آپ میرے پاس آتے، سلام کہتے اور حال چال پوچھتے اور چلے جاتے۔ اس سے مجھے شک پڑتا مگر مجھے کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں کمزور ہو گئی، ابھی کمزور ہی تھی کہ مناسع کی طرف گئی، مستح کی ماں عاتقہ بھی میرے ساتھ تھی، ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم اپنے گھروں کے نزدیک بیت الخلاء نہیں بناتے تھے بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے اس کی بدبو ہمیں تکلیف دیتی۔ خیر میں اور مستح کی ماں جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، اس کا بیٹا مستح تھا۔ رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ہم دونوں گھر کو آ رہی تھیں کہ مستح کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی تائسا مستح، مستح ہلاک ہو۔ میں نے کہا تم نے بہت بری بات کہی، کیا تم اس شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ نہیں سنا جو اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا اب کیسی ہو؟ تو میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں والدین کے پاس چلی جاؤں۔ میرا ارادہ اس وقت یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی میں تحقیق کروں، آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے پاس آ گئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسے ہوتا ہے جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہو اور وہ اسے محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو وہ بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ فرماتی ہیں وہ ساری رات میں روتی رہی، صبح ہو گئی مگر میرے آنسو ہی نہ تھمتے تھے، نہ آنکھوں میں نیند کا سرما تک آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا، کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی اہلیہ سے علیحدگی کے متعلق مشورہ چاہتے تھے۔ اسامہ بن زید نے تو آپ کو اس کے مطابق مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے بالکل بری اور پاک، اور اس کے مطابق کہا جو ان کے دل میں آپ کے گھر والوں کی محبت تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی اہلیہ ہے اور ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی، اور عورتیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، اور اگر آپ بریرہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دے گی۔ تو آپ نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور اسے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے عائشہ کے متعلق تمہیں کوئی شک ہو؟ تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے اس میں کوئی بات نہیں دیکھی جسے میں اس کا عیب سمجھوں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ نو عمر لڑکی ہے اور گھر کا گندا ہوا آٹا رکھ کے سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس دن عبداللہ ابن ابی کے خلاف مدد مانگی اور فرمایا اے مسلمانوں، اس آدمی کے خلاف کون میری حمایت کرتا ہے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پہنچی ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل خانہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس میں خیر کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور وہ میرے گھر کبھی اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اس کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اگر وہ اوس قبیلے سے ہے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے سے ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم بجا لائیں۔ اس پر سعد بن عبادہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، قومی حمیت نے انہیں بھڑکا دیا، تھے تو وہ نیک آدمی، تو انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم نہ تم اسے قتل کرو گے اور نہ ہی قتل کر سکتے ہو۔ اتنے میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے وہ اٹھے، انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے کیونکہ تم منافق ہو، منافقوں کی طرف داری کرتے ہو اور ان کی طرف سے جھگڑتے ہو۔ اس پر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر پر ہی تشریف فرما تھے، آپ نے انہیں سمجھایا اور ٹھنڈا کیا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ سارا دن میں روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ آنکھوں میں نیند آتی تھی۔ والد نے مجھے گھر واپس جانے کا حکم دیا اور میں گھر چلی گئی۔ میرے والدین صبح میرے پاس آ گئے۔ میں دو رات اور ایک دن سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس عرصے میں مجھے نہ نیند آئی نہ آنسو تھمے۔ والدین کو گمان ہوتا تھا کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دے دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سلام کہا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پہ تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ آپ ایک مہینہ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ ضرور تجھے بری کر دے گا، اور اگر تو کسی گناہ سے آلودہ ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو میرے آنسو سوکھ گئے، حتیٰ کہ مجھے ان کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں میں کیا کہوں۔ آخر خود ہی میں جواب دینے لگی۔ اس وقت میں 9 عمر لڑکی تھی، قرآن میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، حتیٰ کہ آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچا سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو تم مجھے اس میں سچا نہیں سمجھو گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان والا ما تصفون، کہ میرا کام اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ میں نے پھر کروٹ بدل لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ ضرور میری بے گناہی کی وجہ سے مجھے بری کر دے گا، لیکن مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ میرے بارے میں ایسی وحی نازل کرنے والا ہے کہ جس کی تلاوت کی جائے گی اور میرے دل میں میری شان اس سے کہیں کم تر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی بات فرمائے گا کہ جس کی تلاوت کی جائے۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں خواب دیکھیں گے جس کے ساتھ اللہ مجھے پاک قرار دے گا۔ تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہی تھے، وہاں سے چلے تک نہ تھے، نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر وہ سختی ہونے لگی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی ہے، یہاں تک کہ آپ سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا، حتیٰ کہ وہ سردی کا دن تھا پھر بھی آپ کو پسینہ آنے لگا۔ جب وہ حالت ختم ہوئی تو آپ خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات جو آپ نے کہی تھی یہ تھی، یا عائشہ تو ام اللہ عز و جل فقد برآکی، اے عائشہ، اللہ عز و جل نے تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کی طرف نہیں اٹھوں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک، یہ ساری آیات اس وقت اتری۔ لولا سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا، زن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، وقالوا هذا إفك مبين، اور کہا کہ یہ سری بہتان ہے۔ لولا جاؤ علیہ بأربعة شہداء، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِهُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا. اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہ تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا، قلتم، تو تم نے یہ کیوں نہ کہا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارا حق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس بات سے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام کرو اگر تم مؤمن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بھلائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ غفور رحیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، تو یعنی تہمت لگانے والوں پر فوراً عذاب آ جاتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے، فانہ یامر بالفحشاء والمنکر، تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم الساعة ان یأتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ پر خرچ کیا کرتے تھے. جب انہوں نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کا بھولے پن میں ساتھ دیا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد ان کو کوئی خرچہ پانی نہیں دوں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ جو انہوں نے غلطی کی اس کی سزا انہیں مل چکی. مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تین مسلمان تھے جو منافقین کی باتوں میں آ کے ان سے متاثر ہو گئے تھے. تو ان تینوں کو تہمت کی سزا ملی، 80-80 کوڑے لگائے گئے. اب چونکہ ان کو سزا مل چکی اور وہ اپنی بات سے تائب ہو چکے، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ اب ان کے اس سابقہ جرم کی وجہ سے یہ سلوک نہ کیا جائے جس سے وہ تائب ہو چکے اور جس کی ان کو سزا مل چکی. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مؤمن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السینتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے, اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں. یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں, ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے. اس آیت میں اس نفسیاتی حقیقت کا بیان ہے کہ خبیث اور گندے مردوں کا نبھاؤ خبیث عورتوں سے اور پاکیزہ مردوں کا نبھاؤ پاکیزہ عورتوں سے ہی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد خود تو بڑا پاکیزہ ہے مگر وہ ایک خبیث عورت سے برسوں نبھاؤ کرتا چلا ہے. مقصود اس میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی کا بیان ہے کہ ان میں خباثت کا ادنا شائبہ بھی ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ازل سے ابد تک پاکیزہ ہستیوں کے سردار ہیں وہ ان کے ساتھ محبت و اطمینان سے برسوں نبھاؤ کرتے چلے جاتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ انس حاصل کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تستأنسوا انس حاصل کرنا اس میں صرف اجازت ہی نہیں بلکہ یہ بھی شامل ہے کہ تم معلوم کر لو کہ گھر میں کوئی ہے بھی یا نہیں, اور ہے تو اسے تمہارا آنا گوارا ہے کہ نہیں. اور اجازت مانگنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ السلام علیکم کہہ کر اجازت طلب کی جائے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا. اور اگر تمہیں یہ کہا جائے واپس لوٹ جاؤ فَرْجِعُوا تو واپس ہو جاؤ. وَأَزْكَى لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی گھر پہنچ کر گھر والا اگر یہ کہتا ہے کہ فی الحال آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے آپ واپس چلے جائیں تو اس پر غصے ہوئے بغیر آپ سکون سے واپس چلے جائیں. وَأَزْكَى لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کیونکہ اس طرح تم کسی کے دروازے پر کھڑے رہنے کی بے قدری سے بھی بچ جاؤ گے اور واپس چلے جانے سے صاحب خانہ کے دل میں تمہاری حیا ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ہے. آج کل جس طرح یہ موبائل فون کا دور ہے تو اس میں بھی جس کو آپ نے فون کیا ہے وہ فون اٹھا کے یہ کہہ دے کہ فی الحال میں مصروف ہوں آپ بعد میں رابطہ کریں تو اس میں بھی کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کو وقت دینا چاہیے کہ وہ اپنی مصروفیت سے فارغ ہو لے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت فیہا متاع لکم. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں داخل ہو جن میں رہائش نہیں کی گئی جن میں تمہارے لیے فائدے کی کوئی چیز ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومن مردوں سے کہہ دے کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر مما یصنعون بے شک اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں. وقل للمؤمنات یغضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنی اوڑھنی اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے. او آبائهن یا اپنے باپوں کے لیے. او آبائی بعولتهن یا اپنے خامدوں کے باپوں کے لیے. او ابنائی بعولتهن یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے او ابنائی بعولتہن یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے لیے او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے لیے او نسائہن یا اپنی عورتوں کے لیے او ما ملکت ایمانہن یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ابھی تابعین یا تابع رہنے والے مرد غیر اولی الاربۃ من الرجال وہ مرد جو شہوت والے نہیں ہیں ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہیں ولا یضربن بارجلہن اور وہ اپنے پاؤں زمین سے نہ ماریں لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں فتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مؤمنوں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مومن مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن عورتوں پر مردوں کو نہ دیکھنے کی اتنی سختی نہیں ہے جتنی مردوں پر عورتوں کے دیکھنے کے بارے میں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی چادر کے ساتھ مجھے پردے میں لیے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی، وہ برشیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے یہاں تک کہ میں ہی اکتا جاتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر شہوانی خیال نہ ہو تو عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، پردے کا حکم عورتوں کو ہے تاکہ مرد انہیں نہ دیکھیں، مردوں کو نہیں کہ عورتیں انہیں نہ دیکھیں۔ البتہ اگر شہوت کے ساتھ ہو تو عورتوں کو بھی مردوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اور ولا یبدین زینتہن یہ کہہ کر عورت کو ہما قسم کی زینت چھپانے کا حکم دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی زینت عورت غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ الا ما ظہر منہا مگر جو چاروں نہ چار خود ہی ظاہر ہو جائے، جو چھپائے نہ چھپ سکے۔ زینت میں عورت کا تمام تر جسم، اس کا لباس اور اس کا قد کاٹ، اس کا جسہ، سب کچھ شامل ہے۔ اور الا ما ظہر منہا میں بوقت ضرورت عورت کو اگر کبھی کوئی بات کرنا پڑ جاتی ہے تو اس کی آواز ظاہر ہو جاتی ہے، بامر مجبوری گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو عورت کا قد کاٹ، اس کا وجود، یہ ظاہر ہو جاتا ہے، یہ ما ظہر منہا ہے۔ تو ہر قسم کی زینت، ہر قسم کی زینت وہ عورت چھپائے، الا ما ظہر منہا، اب وہ برقع یا بڑی چادر جو اس نے پردہ کرنے کے لیے لی ہے وہ بھی تو باعث زینت ہے، وہ یہ چھپا ہی نہیں سکتی، جو بھی اس کو چھپانے کے لیے پہنے گی وہ ظاہر ہوگا، یہ ما ظہر منہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اجنبیوں کے سامنے ظاہری کپڑوں کے سوا کوئی زینت ظاہر نہ کریں۔ زینت ظاہرہ یعنی چہرہ اور ہاتھ خامد کے علاوہ اپنے محرموں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں، جس میں سرما، مہندی، بالیاں، کنگن، ہار، یہ سب کچھ شامل ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے کر دیا ہے، یہ چند ایک افراد ہیں ان کے سامنے یہ اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، پاؤں وغیرہ یہ کھول سکتی ہیں، باقیوں سے یہ بھی چھپا کے رکھیں۔ پھر فرمایا ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اس سے مراد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور عقل کا بدو اسے نہ عورتوں کی پرواہ نہ ان سے کوئی جنسی حاجت. تو اس قسم کا کوئی مرد ہو تو اس کے سامنے وہ اپنی زینت کھول سکتی ہیں، یعنی کہ چہرہ اور ہاتھ. ابھی تفری الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے بچوں کی کوئی عمر مقرر نہیں کی، بلکہ فرمایا ہے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ لڑکے کہ جنہیں عورتوں کی پردے کی باتیں معلوم نہ ہوں. آج کل جس طرح ہمارا تیز دور ہے، وہ 10 سال سے پہلے ہی، 10 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بچوں کو بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. تو وہ بچہ جو عورتوں کی مخفی باتوں سے واقف نہیں، اس کے سامنے اپنا زیب و زینت کا وہ اظہار کر سکتی ہیں، ہاتھ چہرہ وغیرہ کھول سکتی ہیں. اور جو اس کیفیت میں ہو کہ اسے عورتوں کی ان پوشیدہ باتوں کا اور ان کے حسن و جمال اور خد و خال پہ تبصرہ کرنے کا پتہ اور اندازہ ہو، تو اس کے سامنے نہیں، خواہ عمر کوئی بھی ہو. اچھا، پھر یہاں او نسائی ہننا بھی کہا ہے اللہ نے کہ اب زیب و زینہ ظاہر کریں گی اپنے عورتوں کے سامنے. معلوم ہوتا ہے کہ اجنبی عورتوں کے سامنے بھی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. کیونکہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ تو دینی احکامات کو جانتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو ملے تو اس کا حسن و جمال اپنے خامد کے سامنے، اپنے گھر کے مردوں کے سامنے اس انداز میں بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے. عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے، کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیں تو وہ گھر آ کے اپنے خامد سے ذکر کرتی ہیں، اپنے بھائیوں سے ذکر کرتی ہے کہ فلاں جگہ ہم نے اس طرح فلاں لڑکی کو دیکھا اور وہ اس کے ایسے ایسے مین نقص تھے اور اس طرح کا اس کا جسم اور فلاں فلاں. تو یہ چیزیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، ایمان والی عورتیں، مؤمنہ عورتیں جن کو دینی شرعی احکامات کا علم ہے، وہ تو اس بات سے بچتی اور گریز کرتی ہیں. اور جو غیر عورتیں ہیں، خاص کر غیر مسلم عورتیں، تو ان کا تو کیا ہی کہنا. تو لہذا ان سے بھی ہر ممکن اپنی زینت کو وہ چھپا کے رکھے. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، اس سے مراد وہ زینت جو مخفی ہوتی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر پازیبیں وغیرہ عورت نے اگر پہنی ہوئی ہیں تو وہ پاؤں زمین پہ رکھے تو آہستگی کے ساتھ، کہیں ان کی چھنکار نہ ہو. اسی طرح چوڑیاں وغیرہ عورت ڈال لیتی ہے تو بھی چھنکا چھنکا کے نہ چلے انہیں. ان چیزوں سے وہ بچے. اور اسی طرح آج کل یہ جو وہ ہیل والے جوتے ہیں، ٹیڑیوں والے، یہ بھی اس آیت کی روح سے بنا ہوتے ہیں. تو وہ ہیل والا، ایڑی والا جوتا پہنا ہوتا ہے عورت نے اور وہ ٹھپ ٹھڑپ کرتی پورے بازار کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوتی ہے. بے آواز جوتا تاکہ غیر مردوں کو متوجہ کرنے کا باعث نہ بنے، ایسا جیبیتن کرنا چاہیے، پاؤں پہ پہننا چاہیے جوتا جو کہ بالکل بے آواز. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله، اور حرام سے بچیں، بہت زیادہ بچیں وہ لوگ جو نکاح کا کوئی سامان نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب بما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ لوگ جو مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر طلب کرتے ہیں ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں تو ان سے مکاتبت کر لو اگر ان میں کچھ بھلائی معلوم کرو، وآتوہم مما للہ الذی آتاکم، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، ولا تقریح فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو، فمن یکرہن، اور جو انہیں کوئی مجبور کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو انہیں بدکاری پر مجبور کیا جا سکتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ انہیں مجبور نہ کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدکاری پر مجبور کرنے کی ضرورت پڑتی ہی اس کو ہے جو پاک دامن رہنا چاہے، اور جو پاک دامن رہنا ہی نہ چاہے اسے بدکاری پر مجبور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور اس اشکال کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سرور کی ایک لونڈی کا نام مسیقہ تھا اور دوسری کا نام امیمہ، وہ انہیں بدکاری پر مجبور کرتا، ان دونوں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی ہیں، فَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کا کچھ حال جو تم سے پہلے گزرے، فَمَوْعِدَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے عظیم نصیحت نازل کی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، اس کے نور کی مثال ایک تاک کسی ہے جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، وہ فانوس گویا کہ ایک چمکتا ہوا تارہ ہے، یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یقاد زیتہا یضیء ولو لم تمسس نار، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، نور علی نور، نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں صبح و شام، رجال، وہ بڑی شان والے مرد، کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ جنہیں اللہ کے ذکر سے نماز اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں جسے سخت پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو جس کے اوپر کئی بادل ہوں، ظلمات بعضها فوق بعض، کئی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض بعض کے اوپر ہوں، اذا اخرج یده لم یقد یراها، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہیں کہ اسے دیکھے، فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کبھی کوئی نور نہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه والله علیم بما يفعلون، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور تسبیح جان لی ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر اسے آپس میں ملاتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، فتر البدق یخرج من خلالہ، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں کچھ اولے اتارتا ہے، فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، پھر اسے جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور انہیں جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی نگاہوں کو لے جائے۔ یقلب اللہ الليل والنہار، اللہ رات اور دن کو عدل بدل کرتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں ان آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے، واللہ خالق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر چلنے والا جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا ہے، فمنھم من یمشی علی بطنی، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، فمنھم من یمشی علی رجلین، اور کوئی ان میں سے وہ ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے، فمنھم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو چار پر چلتا ہے، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے حکم مان لیا، ثم یتولى فریق منھم من بعد ذلک، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، فما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ہرگز مؤمن نہیں ہیں، فاذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے حق ہو تو مطیع ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں، افی قلوبهم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، ام ارتابوا، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، یا ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے تو یہی لوگ مراد پانے والے ہیں، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں پختہ قسمیں، لئن امرتہم، اگر تو واقعی انہیں حکم دے، لیخرجن، تو وہ ہر صورت ضرور نکلیں گے، قل لا تقسموا، تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ، طاعت معروفت، جانی پہچانی ہوئی اطاعت ہی کافی ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی منافقین کو اپنے طرز عمل کی وجہ سے احساس تھا کہ مسلمان ہماری بات کا اعتبار نہیں کرتے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پکی قسمیں کھا کے کہا کہ اگر آپ ہمیں ہمارے گھروں اور اہل و عیال سے نکلنے کا حکم دیں گے تو ہم ان سے نکل جائیں گے، اور اگر جہاد کا حکم دے گئے تو ہم ہر صورت آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں گے، غرض جو کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا قسم کھانا ہی اس بات کی چغلی کر رہا تھا کہ ان کی بات کا اعتبار نہیں۔ قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہہ دے اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو اس کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا اور تمہارے ذمے وہ جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ فَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان سے یہ وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ یعبدوننی، تو میری عبادت کریں گے۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی قیام امن، قیام خلافت اور غلبہ دین، ان تین کاموں کا آسان طریقہ کار اللہ نے بتا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ آمنو وعملوا الصالحات، آپ ایمان اور عمل صالح پر قائم معاشرہ کھڑا کر لیں، اللہ دین کو بھی غلبہ دے گا، اللہ خلافت کا نظام بھی قائم کر دے گا، اور خوف اور دہشت گردی کو بھی ختم کر دے گا، داخلی دشمن بھی ختم ہو جائیں گے اور خارجی بھی۔ اس کے علاوہ جتنے حربے ہیلے کر لو، نہ امن قائم ہوگا، نہ خلافت، اور نہ ہی دین کا غلبہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کر کے وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں ممکن نہیں ہے۔ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بلا شبہ وہ بری لوٹ کر جانے کی جگہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، تین مرتبہ۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث اورات لکم، یہ تین تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناہم بعدہن طوافون علیکم بعدکم علی بعض، اس کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تم پر وہ کثرت سے چکر لگانے والے ہیں تمہارے بعض بعض پر۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ تین اوقات ذکر کیے ہیں، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو آرام کا وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت۔ ان اوقات میں آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جس پر کسی کا بھی مطلع ہونا درست نہیں، اور ان اوقات کے علاوہ جو مملوکہ غلام اور چھوٹے بچے ہیں وہ بلا اجازت بھی گھر میں داخل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان اوقات میں یہ بچے بھی اور غلام بھی اجازت دیے بغیر نہ آئیں۔ فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح وہ لوگ اجازت طلب کرتے رہے جو ان سے پہلے تھے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یعنی بالغ ہونے کے بعد بچوں کو بھی ہر دفعہ اجازت دینا ضروری ہے. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، سون پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیں جب وہ کسی قسم کی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَّهُنَّا، اور یہ بات کہ اس سے بھی بچیں یہ ان کے لیے زیادہ اچھی ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. مطلب ہے کہ وہ عورتیں جو بڑی عمر کو پہنچ جائیں اور انہیں نکاح کی رغبت نہ رہے نہ دوسروں کو ان کے ساتھ نکاح کی دلچسپی رہے، ان کے لیے رعایت ہے کہ وہ غیر محرم مردوں سے پردہ نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اپنے پردے کا جو لباس ہے یعنی برقعہ وغیرہ وہ اتار دیں، مطلب یہ نہ پہنیں، نقاب حجاب نہ کریں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی زینت کا اظہار کرنے والیاں نہ ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جن کے حسن و جمال میں مردوں کے لیے کشش باقی ہو انہیں پردہ اتارنا جائز نہیں. جائز کن کے لیے ہے؟ سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ وہ بوڑھی عورت جسے دیکھ کر موت یاد آتی ہو، وہ بے حجاب ہو جائے غیر محرم مردوں کے آگے تو کوئی حرج نہیں، باقی عورتیں حجاب میں رہیں. عورت کی عمر چاہے جتنی مرضی ہو جائے، اگر وہ صحت مند ہے، فٹ ہے جسمانی لحاظ سے، تو صرف بڑھاپے کی وجہ سے اس کو بے حجاب ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیونکہ شرط یہ ہے غیر متبرجات بزینہ، زینت کا اظہار کرنے والیاں نہ ہوں، زینت ان کی کوئی باقی نہ رہے. اور مرد جس عمر کو بھی پہنچ جائے اور جتنا بھی بڑا ہو جائے، اگر غیر محرم ہے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ اس سے پردہ کرے. لیس علی الاعمى حرج، نہ اندھے پر کوئی حرج ہے. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے. ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر. ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت خواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے. او بیوت خوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے. او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو. او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھروں سے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ. فاذا دخلتم، پھر جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو. فاذا دخلتم بیوتن، پھر جب تم کسی کے گھروں میں داخل ہو. فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبہ، تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت پاکیزہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. بعض مفسرین نے اس آیت کے دو حصے کیے ہیں، ایک شروع میں وا علی المریضی حرجن تک، لیس علی الاعمی حرجن ولا علی الاعرجی حرجن ولا علی المریضی حرج، اور دوسرا حصہ ولا علی انفسکم سے لے کے آخر تک. پہلے حصے کا تعلق جہاد سے ہے کہ اندھے لنگڑے اور بیمار اگر جہاد میں نہ جا سکیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ وہ معذور ہیں. سورہ فتح میں بھی بعینی ہی یہی الفاظ آئے ہیں، لیس علی الاعمی حرجن ولا علی الاعرجی حرجن ولا علی المریضی حرجن. اور اسی طرح سورہ توبہ میں بھی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، اور وہاں پر بات جہاد پہ جانے کی بیان ہو رہی ہے. لیکن مناسب جو بہتر تفسیر ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ لیس علی الاعمی حرج سے لے کر آیت کے آخر تک ایک ہی مسئلہ بیان ہوا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو مسلمانوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں اپنے اموال باطل طریقے سے کھانے سے منع کیا ہے، اور کھانا ہمارے ان اموال میں سے ہے جو سب سے بہتر ہیں، اس لیے ہم میں سے کسی کو حلال نہیں کہ کسی کے ہاں کھانا کھائے. تو لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا چھوڑ دیا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لیس علی الاعمی حرج. تو اس تفسیر کے مطابق اندھے لنگڑے اور بیمار کو اجازت دی گئی ہے کہ معذور ہونے کی وجہ سے ان کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے ہر جگہ اور ہر گھر سے کھا سکتے ہیں. انہیں خواہ مخواہ کی عزت نفس یا حرام سے اجتناب کے خیال میں مبتلا ہو کر کسی دوسرے کے کھانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے، اجتماعی کام پر، لم يذهبوا، تو وہ نہیں جاتے، حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، یہاں تک کہ وہ اسے اجازت مانگے. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، تو جب وہ تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں، فأذن لمن شئت منهم، تو ان میں سے جسے تو چاہے اجازت دے دے. واستغفر لهم الله، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، ان الله غفور الرحیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. ہر اجتماع کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر مومن اکٹھے ہوں، جمع ہوں، کسی بھی کام میں، چاہے وہ جہاد ہو یا جہاد کے علاوہ اور کوئی بھی کام، اس میں لازم ہے کہ جو امیر ہے، ولی امر ہے، اس سے اجازت لے کر چھٹی کی جائے، مگر نہ نہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، اللہ جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے پھسک جاتے ہیں. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، تو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو. ویوم یرجعون الیہ، اور اس دن کو بھی جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. فینبئہم بما عملوا، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.